This is VOA News. I'm Gene Randall. Australian Foreign Minister Maurice Payne says an Australian blogger, Jolie King, and her fiancé, Mark Firkin, have been released after 3 months of detention in Iran. Charges of flying a drone without permission have been dropped. We get the foreign minister's announcement from the Australian TV network, ABC.
For Jolie and for Mark, the ordeal that they have been through is now over. They are being united with their loved ones, which is a source of great relief and joy to everyone. I can tell you that they are in good health and in good spirits.
U.S. President Donald Trump faces another challenge from Capitol Hill, where the majority House Democrats have subpoenaed the White House for documents related to Mr. Trump's dealings with the president of Ukraine. Meanwhile, AP's Zaria Shackley tells us Ukraine is reviewing the work done by the son of former U.S. Vice President Joe Biden when he served on the board of a Ukrainian natural gas company. It is something President Trump has been demanding publicly.
Maria Bushapka told reporters in Kiev that prosecutors are auditing all the cases that were closed or dismissed by former prosecutors, including several related to Mykola Shluchevsky, owner of the gas company Burisma, that hired Hunter Biden in 2014. At the same time, his father was leading the Obama administration's diplomatic dealings with Kiev. I'm Zaria Shackley.
Iraqi authorities today lifted a days-long curfew in Baghdad, one that anti-government protesters had defied. The toll from 4 days of violent unrest has risen to 72 killed and hundreds injured. The Red Cross says, quote, "The deaths of civilians and the growing number of wounded is particularly worrying, as is the use of firearms for restoring public order." Muqtada al-Sadr, the former Shiite militia leader who leads the largest opposition bloc in the Iraqi parliament, says the government should be replaced with early elections held under the United Nations supervision. From Washington, this is VOA News. The United Nations Human Rights Chief Michelle Bachelet today called for a probe of the violence in Hong Kong.
"We are troubled by the high levels of violence associated with some demonstrations that have been taking place in the past days, and also alarmed by the injuries to the police and protesters, including journalists and protesters shot by law enforcement officers."
Bachelet said Hong Kong should immediately carry out an effective, prompt, independent, and impartial investigation. A global education fund is providing tens of thousands of children in crisis with a quality education. Education Cannot Wait, a funding mechanism set up at the World Humanitarian Summit in 2016, is helping more than 1.4 million children in emergencies to go back to school. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The director of Education Cannot Wait, Yasmin Sharif, recently returned from a mission to Mali. She describes the heart-wrenching condition of children she met in a camp for displaced people in the city of Mopti. She tells VOA of the psychological distress suffered by children forced to flee for their lives with nothing but the clothes on their backs.
"They have fled some horrifying violence in the north. I spoke to several of them, young girls who saw their homes, their huts being burned down, fleeing from villages where summer executions took place. They are very traumatized, very traumatized."
Despite their frightful experiences, Sharif says the children arrive with their dreams of a better life intact.
That was Lisa Schlein reporting for VOA from Geneva. The European Union has rejected a British call for Brexit talks this weekend. This as Prime Minister Boris Johnson insists the UK definitely intends to leave the bloc on the target date of October 31st, even without any exit agreement. Sky News reports an EU Commission view that Johnson's new Brexit proposals do not provide any basis for finalizing a separation deal. Commission spokesperson Natasha Bertot is quoted as saying the UK will be given another opportunity to present its proposals in detail on Monday, but that the two sides remain a long way from a new round of negotiations. In Ecuador, transport unions and their supporters have suspended 2 days of protests in which demonstrators blocked roads across the country. The protests were carried out by public transportation drivers, students, and workers. They were angry over the government's decision to scrap decades-old fuel subsidies. No details on any concessions that were made to end the unrest. Gene Randall, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पर, हफ्ता भर की अहम खबरों की सुर्खियाँ और उन पर माहिरीन का तबसरा। सेगमेंट अलिफ से ये तक, जिसमें बात होगी तालीम पर, और प्रोग्राम सेहत जिंदगी है, उसमें आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस पे। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन खालिद हमीद से, मुल्क में हॉकी के मुस्तकबिल पे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। इस हफ्ते बनने वाली छह सुर्खियाँ। 28 सितंबर, अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात। बदमनी और हमलों के खतरात के पेश नज़र 9.6 मिलियन रजिस्टर्ड वोटरों में से 2 मिलियन से भी कम वोट डाले जा सके, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताए गए आदाद शुमार। 30 सितंबर, अफगानिस्तान में सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवारों डॉक्टर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बाज़ाब्ता तौर पर नताए जाने से कबल ही अपनी अपनी कामयाबी के दावे। 1 अक्टूबर, शुमाली अफगानिस्तान के सूबा बलख में तालिबान के हमले में कम अज़ कम 11 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। 2 अक्टूबर, अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए उनके वकील की तलबी। ट्रंप के मुताबिक डेमोक्रेट्स उनको दूसरी मुद्दत सदारत से रोकने के लिए रुकावटें डाल रही हैं। 2 अक्टूबर ही को पाकिस्तान में अहम खबर ये रही सोशल मीडिया पर कि वफाकी काबीना में रद्द बदल किया जा रहा है, हुकूमती ज़राए की जानिब से तर्दीद। 2 अक्टूबर को अफगानिस्तान के वफद की इस्लामाबाद आमद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें, अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तेफाक। 2 अक्टूबर ही को कसूर में 4 बच्चों के मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट से तस्दीक होने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त सुहेल शहजाद के नाम से हुई है। 2 अक्टूबर ही को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को होम सीरीज में तीसरे एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। 3 अक्टूबर, जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए 27 अक्टूबर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। और इराक में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 18 अफराद हलाक हो गए। ये थी हफ्ते भर की आम खबरें। हमने इन खबरों में से बाज़ स्टोरीज़ के ऊपर माहरीन का तबसरा और तजिया लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान के आला सतही वफद की आमद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकातें, अमरीका के साथ मुनक़ता होने वाले ताल्लुकात की जल्द बहाली पर इत्तेफाक। हमने ये जानना चाहा है हमारी माहरीन से कि आया पाकिस्तान ऐसा किरदार अदा कर सकता है जिससे ये ना सिर्फ मुज़ाकरात बहाल हों बल्कि हतमी तौर पे ये किसी नतीजे की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान कितना मुअसर किरदार अदा कर सकता है, बात हमने की इस बारे में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में साबिक सफीर रुसम शाह मोहम्मद और टीवी एंकर और तजियाकार हनीफ खान से। रुसम शाह मोहम्मद साहब, ये फरमाइएगा कि पिछला मुआहदा, जैसे आपने फरमाया कि काफ़ी नुकात के ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका था, लेकिन अगर मुकम्मल इत्तेफाक होता तो ऑफकोर्स मुआहदा हो जाता, दस्तखत हो जाते। इतलात यही थी कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये है, जिस पे सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया पे तनकीद भी हुई, दबाव भी बढ़ा, कि वो यकसर अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे अपनी फ़ौज कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे स्टेक्स हैं, इंटरेस्ट हैं, और जो भी फ्यूचर सेटअप होगा तो अमेरिका उसके इत्तेहादी की सूरत में अपने ट्रेनर्स की हैसियत से वहाँ पे रहेगा, यानी फ़ौज की एक मिनिमम तादाद जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे वो मौजूद हों। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तालिबान को इस बात पर कायल कर सकता है कि वो इस बारे में ज़्यादा कहना चाहिए कि जमूद पसंदाना या जमूद परस्ती पे मबनी नुक्ता नज़र पे कायम ना रहें, कुछ लचक पैदा करें और वो उस बात को कबूल करें।
इस बात का इम्कान है क्योंकि उसूलन तालिबान का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि अमरीकी फौज एक मुना मदद के अंदर अफगानिस्तान से निकल जाए। अब इस निकल जाने को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? या तो ये है कि कुछ 14,000 उनकी फौज है और कुछ 6-8,000 नेटवर्क अमेरिकन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की फौज है, तो कुछ 20-22,000 बंदे बनते हैं। अगर उनमें आप कमी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि तालिबान 1-3,000 नेशनल फोर्स पे कुछ मुद्दत के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए, इस शर्त पर राजी हो जाए कि जब भी वो कहेंगे तो अमरीकी फौज जो है वो चली जाएगी, लेकिन उससे पहले एक मरहलावार इंशला होगा और मरहलावार इंशला के साथ मरहलावार सीज फायर भी होगा, क्योंकि तालिबान ये समझते हैं कि सीज फायर जो है ये अमेरिकन ट्रैप है। अगर सीज फायर हो जाता, सीज फायर को वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो कुछ लोग तालिबान में इसकी हिमायत करेंगे, कुछ मुखालफत करेंगे, तालिबान की तहरीक जो है वो उसका स्प्लिट हो जाने का खतरा है। دوسرا خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر سیز فائر کے بعد کوئی جو پیس ٹراکس ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہیں تو پھر دوبارہ ان کو اپنے ولنٹیئرس کو دیہات وغیرہ سے بلوا کر ان کو وہاں لڑوانا دوبارہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ گورننس سسٹم کیا ہوگا. آیا ایک لو ایجر کا بنایا جائے گا؟ آیا کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی جائے گی؟ کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے, اور انٹرم گورنمنٹ تو بنے گی, اور انٹرم گورنمنٹ براڈ بیسڈ اور ملٹی ایتھنک ہوگی. اس میں اور بھی گروپس شامل ہوں گے, طالبان ان کو لیڈ کریں گے, ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا, ان کے پیریڈ کتنا ہوگا, لیڈرشپ کون کرے گا, اور ان کی اور ان کو کون کمپوزیشن کیا ہوگا.
جیسے آپ فرما رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہاں پہ امریکہ میں یہی کہا ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات ہو, اور پھر اس کے بعد جو باقی نٹی گریٹیز ہیں وہ لویا جرگا, یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ, آف کورس اس کی سب سے بڑی شکل تاریخی طور پر لویا جرگا ہی رہی ہے, وہ طے کرے گا. سو پہلے تو افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پانا ضروری ہے.
جی, لیکن ان کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اور انخلا کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو طالبان کو پھر افغان گورنمنٹ سے جو بھی گورنمنٹ ہوگی جو بھی الیکشن جیتے گا ان سے پھر بات چیت شروع کرنی ہوگی, اور وہ بات چیت کا محور جو ہے وہ گورننس سسٹم ہوگی کہ کیسے گورننس سسٹم کیا ہوں گے, اور آیا ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی, کیسے بنے گی, کتنے سال کے لیے بنے گی, ذمہ داری اس کی کیا ہوگی, کمپوزیشن کیا ہوگی, اور اس کی لیڈرشپ کون کرے گا. یہ باتیں بہت اہم.
حنیف خان صاحب, آپ کا تجزیہ ان دونوں نکات کے اوپر, ایک تو یہ کہ کیا طالبان پاکستان کے کہنے پہ امریکہ کی فوج کی ایک خاص تعداد میں موجودگی کو یا امریکی فوجی اڈوں کو افغانستان کی سرزمین پہ قبول کر سکتے ہیں محدود مدت کے لیے ہی صحیح, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے جائیں گے بھلے اس کی شکل لویا جرگا ہو؟
دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان جو ہے ان پر پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے. پاکستان یقیناً ان کے ساتھ رابطے میں ہے, پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک محدود کنٹرول تو رکھتا ہے افغان طالبان پر, لیکن جو امپریشن دیا جاتا ہے, جو تاثر دنیا میں ہے کہ شاید افغان طالبان کو جو بھی پاکستان کہے گا وہ مانیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ حقیقت ہے. افغان طالبان جو ہے وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں بہت حد تک, اور اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں, رشیا جاتے ہیں, بہت سے ملکوں میں ان کے باقاعدہ وفود آتے جاتے رہے ہیں, لہٰذا ان کا جو اثر و رسوخ ہے اب وہ کافی بڑھ چکا ہے. اب وہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے, اگر کل کو وہ کسی حد تک مانتے بھی ہیں تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ پاکستان نے پریشرائزنگ کیا ہے یا پاکستان نے ان کو قائل کیا ہے. پاکستان یقیناً یہ بات ان کی ٹیبل پر رکھ تو سکتا ہے, مذاکرات میں یہ ایک ایجنڈے پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی یہ مطالبہ ہے کہ محدود مدت تک ہی کے لیے کچھ افواج جو ہے وہ افغانستان میں رہیں گی, لیکن اگر وہ افغان طالبان یہ مانتے ہیں تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ وہ خالصتاً پاکستان کے کہنے پر ایسا ہوگا. دوسرا یہ کہ افغان طالبان وہ ہر گز نہیں خیال کہ وہ مان جائیں گے, کیونکہ تمام تر جو اب دیکھیں مذاکرات کی ناکامی اور جو مسئلے کا جو جڑ ہے وہ ہے یہی کہ آپ جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ کسی صورت انخلا کے بغیر, مکمل انخلا کے بغیر افغان جو ہے وہ کسی طور بھی تیار نہیں ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں آگے بڑھنے کے لیے. اور سب سے بڑی جو اس میں رکاوٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا کہ اشرف غنی صاحب کے ترجمان ہیں, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک افغان گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی ان تمام پروسیس میں, ہمیں ایسا کوئی مثبت کوئی چہرہ نظر نہیں آتا, کوئی مثبت منظر نامہ ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی نتائج اس کے آگے سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ افغان گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو. تو جب تک افغان گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو, یقیناً افغان گورنمنٹ بہت کمزور پوزیشن میں ہے, لیکن اگر افغانستان اور طالبان کے درمیان کوئی مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو جب تک آن بورڈ نہ ہو افغان گورنمنٹ, اس کے نتائج جو ہے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آ پائیں گے. اور ایک دوسرا جو ہے ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. ہمیں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ چند مہینے پہلے جو یہ مذاکرات کا سارا عمل چل رہا تھا اور کافی حد تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کامیابی حاصل ہو, یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ اشرف غنی صاحب اور حضرت خلیلزاد صاحب کے درمیان جو ہے جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا, اور اشرف غنی صاحب نے اس حد تک چلے گئے تھے کہ آپ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں جب تک افغان گورنمنٹ آن بورڈ ضرورت نہیں ہوگی, ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے, دبے لفظوں میں وہ کہہ چکے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان معاملہ ہے, شاید چیزیں اور بھی پیچیدہ ہوں گی. اور اب جو الیکشن کے بعد جو منظرنامہ افغانستان میں بن چکا ہے, اب خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن جو نظر آ رہا ہے دوبارہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ریگنگ ہوئی ہے اور الیکشن نہیں ماننے کی جو روش ہے وہ دوبارہ برقرار رہے گی, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دوبارہ بدمنی پھیلانے والوں کو پہنچے گا, اور افغان طالبان جو ہے ان کا جو خط
کا. لیکن ایک میں یہ بھی تو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ تخریب میں بھی تعمیر کی ایک صورت ہوتی ہے, آپ کو موقع ہوتا ہے. اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر تو لو ایجر کا بیسٹ آپشن نہیں بن جائے گا کہ آف کورس جو ایک گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو ایک سیٹ اپ ہے, اگر وہ حل فراہم نہیں کر رہا تو پھر بہتر ہے کہ گفتگو اور مذاکرات کے بعد کوئی سیٹ اپ قائم کیا جائے جس کا طالبان بھی حصہ ہوں.
میرے خیال میں دیکھیے, جب تک افغان گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ لیکن اس میں جو بڑا اہم ایشو ہے, جو بڑا اہم نقطہ ہے جو اکثر ہم مذاکرات میں جو اس کو اگنور کیا جاتا ہے, یہ جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے بدقسمتی سے صرف یہ دو تین فریقوں کے درمیان نہیں ہو رہا, اس میں خطے کے تمام ممالک جو ہے فریق بن چکے ہیں. اس میں چاہے رشیا ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, ایران ہو, امریکہ تو ہے ہی, تو یہ تمام ممالک جو ہے یہ فریق بن چکے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ کسی نہ کسی گروپ پہ اثر انداز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں.
رستم شاہ محمد صاحب, آخری سوال ریپ اپ بھی اس کو کر سکتے ہیں. ایک تو جس سے ہم نے شروع کیا تھا اس پہ کہ کیا طالبان کا اسلام آباد کا دورہ, یہاں پہ ان کی ملاقاتیں, ایک بار پھر مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں, ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, ایک بات. اور دوسرا جو ہم نے زاویہ ڈسکس کیا کہ اگر افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اتفاق نہیں ہوتا, الزام ہوتا ہے اور ایک کیاس کی سچویشن ہوتی ہے, تو اس کے بعد تو یہ چیز طالبان اور امریکہ کا جو ممکنہ طور پہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے کسی سیٹ اپ کے لیے, اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہو جائے گا.
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں بات یہ ہے کہ افغان حکومت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر الیکشن کا نتیجہ سامنے آ بھی گیا تو اس کی کریڈیبلٹی کم ہوگی, کیونکہ 9.6 million ووٹرز میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں صرف 2 million یا 2 million سے بھی کم ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا. وجہ جو بھی ہو, لیکن اس کی افغان الیکشن کی کریڈیبلٹی پہلے سے مشکوک ہو گئی ہے, اور وہ جو حکومت آئے گی تو وہ بھی اسی طرح کمزور ہوگی. دن بدن وہ اپنے علاقے کھوتے جا رہے ہیں, دن بدن طالبان کے قبضے میں نئے نئے ولایت, نئے نئے جو ہیں وہ ضلع آ رہے ہیں. تو اس صورت میں امریکہ ضرور پریشر ڈالے گا. اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان فنڈامنٹل نکات پہ کوئی سمجھوتا, کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہوتا ہے, تو پھر امریکہ ضرور اس حکومت پہ دباؤ ڈالے گا کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں, اور امریکی دباؤ کے بغیر یہ سلسلہ چلے گا بھی نہیں, اور حکومت امریکی امداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. 4.5 billion تو صرف پولیس اور فوج کا خرچ آتا ہے, اور سارا بجٹ جو ہے ان کا, سارا جو ریونیو ہے وہ $2 billion سے کم ہے. تو وہ تو ہر قدم پہ ایکسٹرنل اسسٹنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس لیے ان کے لیے اتنا انڈیپینڈنٹ سٹانس وہ کرنا وہ ناممکن ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, وہ ہیلپ لیس ہیں, ان کو ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ امریکہ کو دباؤ بڑھانا ہوگا, اور جو نئے خلیجات آئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ دوبارہ اپنی سچویشن کو ری پریس کرنے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی اس ضمن میں ہو سکتا ہے کہ وہ لچک دکھائیں, اور نئے خلیجات کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ اس مرتبہ وہ بڑی فرم ایشورنس واشنگٹن سے لاتے ہوں گے, کیونکہ پہلی مرتبہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے اتنی محنت کی اور آپ نے محنت کو جو ہے اسے پانی پھیر دیا, اب میں یہ جاؤں گا تو میں ایک بڑے اسٹرانگ اور افیکٹو مینڈیٹ کے ساتھ جاؤں گا, تاکہ اب اگر میں کوئی اگریمنٹ وہ کر کے دکھاؤں تو پھر آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رینیوڈ اور ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت آئیں گے اگر انہوں نے یہ شروع کیا تو.
بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ محمد صاحب, سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے. آپ ہمارے ساتھ تھے حنیف خان, اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی شکریہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی سامعین، اور اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ یہ بہت خبریں گرم رہیں کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان گورننس بہتر کرنے کے مقصد سے یہ تبدیلیاں لانے جا رہی ہیں. اسد عمر کو واپس وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے اور باقی کچھ رد و بدل کی اطلاعات تھیں، لیکن پاکستان کے حکومتی ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں. ہم نے بات کی ہے نعیم الحق صاحب سے، جو کہ خصوصی معاون وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کیٹیگوریکلی ایسی ڈیولپمنٹس کی یا ایسے کسی بھی رد و بدل کی تردید کرتے ہیں.
دیکھیے، یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک کچھ ہمارے مخالفین نے ایک لسٹ بھی نکالی تھی جس میں کوئی 20 وزراء کے محکمے لکھے گئے تھے، وہ فرضی لسٹ تھی. اس کی ہم نے سختی سے تردید کر دی ہے، اور اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کابینہ میں رد بدل ہو رہا ہے. ویسے پارلیمانی نظام حکومت میں وزیراعظم کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں جس وقت چاہیں اپنی کابینہ میں رد بدل کر سکتے ہیں. مگر یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اور جن جو جو نام آ رہے ہیں، یہ سب بالکل غلط ہیں.
اچھا، یہ نام ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں، لیکن اس بات کا تو امکان ہو سکتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر پرفارمنس اور اس کی ریویو کو اہمیت دیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی.
جی دیکھیے، پرفارمنس وزیر اعظم تمام وزراء کی کارکردگی پر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار میٹنگ روزانہ وزیر اعظم جو ہے اپنے مختلف وزراء سے مختلف موضوعات پر کرتے ہیں، اور ان کے سامنے تمام وزیروں کی کارکردگی، تمام وزارتوں کے مسائل جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال بعد ریویو کریں، مگر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس کے بعد جب بھی وزیر اعظم محسوس کریں کہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ہر وقت کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا استحقاق ہے.
آپ ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی اور ذاتی طور پہ بھی پرائم منسٹر کے بہت قریب ہیں، سو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر بعض وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں؟
نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مگر جیسے کہ کل کابینہ، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسد عمر صاحب کو وزیر اعظم نے اوپنلی کہا ہے کہ آپ واپس آئیں کابینہ میں، اور اسد عمر صاحب کے واپس آنے کا امکان موجود ہے. اور یہ میں یقین طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ شاید اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو وزیراعظم بڑی خوشی سے ان کو واپس کابینہ میں لیں گے.
مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. برلاس صاحب، نعیم الحق صاحب کی طرف سے بالکل تردید ہے کہ ایسا فوری طور پہ وہ جو اطلاعات یا جو فہرستیں گردش کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ گورننس کے اوپر تنقید اپوزیشن کی بھی ہے، سوشل میڈیا بھی کرتا ہے، تو کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے آگے چل کے؟
مگر یہ مجھے بتائیے گا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بہت سے اراکین اسمبلی میں بہت سے وزراء کے بارے میں شکایت کی ہے، اور وزیر اعظم ان شکایت کا ازالہ ضرور کریں گے.
صحیح. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفرنس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور جلد آ سکتی ہیں؟
بالکل آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. بعض وزراء کے بارے میں شکایت ہے لوگوں
کی،
اور بڑی سیریس شکایت ہے، اور بعض وزراء کے بارے میں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. تو لہٰذا ان سوالات کا جواب تو دینا ہوگا، اور جو گورننس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً تبدیلیاں آئیں گی. اس میں اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے آ جائیں گی.
بہت شکریہ آپ کا مظہر برلا صاحب، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر نعیم الحق صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ایک اور خبر پہ تبصرہ شامل کرتے ہیں. قصور میں بچوں کے مبینہ قاتل کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی، اور قصور ہی اس بارے میں عام طور پر خبروں میں کیوں رہتا ہے، جاننے کے لیے ہم نے وقاص احمد سے بات کی جو مقامی صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، ریسرچر ہیں، اور قصور میں ہونے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے اوپر کافی لکھ چکے ہیں. وقاص، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بتائیے گا کچھ اس سہیل نامی ملزم کے بارے میں، کتنے امکانات ہیں کہ باقاعدہ فورینزک رپورٹ کے بعد ان کی یہ گرفتاری ہوئی ہے، وہی اس کے ملزم ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ویسے تو پورے پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن قصور بار بار کیوں خبروں میں آ رہا ہے؟
جی سر بہت شکریہ. سہیل شہزاد کے بارے میں جہاں تک بات ہے, سہیل شہزاد کو پولیس نے سب سے پہلے 22 تاریخ کو جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بلایا تھا, لیکن جب وہ آئے تو انیشیل سکریننگ کے اندر سہیل شہزاد کو کلیئر کرا دیا گیا اور 22 تاریخ کو 22 سپٹمبر کو سہیل شہزاد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے مردم شماری ریکارڈ کے مطابق جب دیکھا گیا تو سہیل شہزاد جو ہے وہ شخص تھے جو کہ ڈی این اے پروفائلنگ میں مسنگ تھے. اور پھر ایک 2011 کا ایک کیس سامنے آیا جس میں سہیل شہزاد جو ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھے اور اس کے بعد اس کیس میں چلان ہوئے اور 5 سال جو ہے وہ ان کو اس جرم میں قید ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر وہ 1.5 سال کے اندر اندر جو بچے کے والدین ہیں ان سے صلح کر کے جیل سے رہا ہو گئے. اس کے بعد 29 تاریخ کو ان کا دوبارہ سے ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا, وہ ڈی این اے ٹیسٹ میچ کر گیا اور ڈی این اے ٹیسٹ میچ کرنے کے بعد سہیل شہزاد کو ایک بار پھر حراست میں لیا گیا اور کل جو ہے وہ انہیں میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے پیش کیا گیا. تو یقیناً ان کا جو پولی گراف ٹیسٹ ہے اور جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس حوالے سے ڈی آئی جی جو شیخوپورہ رینج ہیں سہیل ابیب تاجک, ان سے اس حوالے سے مزید معلومات لے سکوں کہ سہیل شہزاد جو ہے وہ بیسیکلی اس کا بیان کیا ہے. تو سہیل شہزاد نے جو ہے پولیس کو جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے اور رکشہ چلاتے ہوئے وہ رستے میں کھڑے ہوئے بچوں کو جو ہے 10 روپے سے لے کے 100 روپے کے درمیان لالچ دے کے لکڑیاں چننے کے بہانے سے ساتھ لے کے جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ڈرائی ستلج کے کنارے پہ ایک ویران علاقے میں ان سے زیادتی کر کے انہیں وہیں مار دیتا تھا. اور مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ خوف تھا کہ یہ بچے اپنے والدین کو نہ بتا دیں. تو یقیناً وہ ایک ہیبیچوئل مجرم تھا اور اس انویسٹیگیشن کے بعد اور اب جو ڈی این اے اور پولی گراف ٹیسٹ جو ہے جو پازیٹیو آئے ہیں, یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ سہیل شہزاد ہی وہ سیریل کلر ہے جو ان 4 بچوں کا قاتل ہے.
بہت شکریہ آپ کا وقار صاحب نے.
جہاں تک سر آپ نے دوسری بات کی کہ قصور ہی کیوں, میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری مساجد نے, ہمارے اساتذہ نے, ہمارے سلیبس نے اس موضوع کو ٹیبو بنایا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم انہیں یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ سیفٹی کے ویز کیا ہیں, وہ کس طرح سے پریڈیٹر سے بچ سکتے ہیں. تو جب تک ہم بطور سوسائٹی ان سافٹ ایشوز پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جو چیزیں ہیں یہ بار بار سامنے آتی رہیں گی.
Exactly. اور پھر اس کیس میں خاص طور پہ مجھے تو وہ والدین بھی ذمہ دار لگتے ہیں جن کے بچے کو ابیوز کیا, اس کو سزا ہوئی اور پھر انہوں نے اس کو معاف کر دیا. آج اگر وہ جیل میں ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. تو یہاں پہ بھی اسٹیٹ کو میرا خیال اسٹینڈ لینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا وقار صاحب نے جوائن کیا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے عمران خان حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے 27 اکتوبر سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا. چوریز کے اوپر ماہرین کا تبصرہ اور تجزیہ لیا ہے. راؤ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. اہم جو ڈیولپمنٹ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو حکومت کے خلاف مارچ کا آغاز کریں گے. جب بھی اسلام آباد پہنچیں گے ان کا پلان دھرنے کا ہے اور ان کے بقول وہ حکومت کو ختم کر کے جائیں گے. باقی کتنی پولیٹیکل سپورٹ ہے ان کے پاس, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی, اور ان کے اس دھرنے کا مقصد حکومت گرانے کے علاوہ کیا ہے اور حکومت وہ کیوں کر گرانا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے سر, ایک تو اس کا جینیسس کر لیتے ہیں مولانا صاحب کا پرٹیکولرلی. وہ اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے پہلے کے 15 سال تقریباً جو ہیں وہ انہوں نے بہت مزے میں گزارے ہیں. ایک ان کے اشارے پہ گورنمنٹیں سجود ہو جاتی تھی, جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہوتا تھا. اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہوتی تھی تمام افسران کو کہ مولانا صاحب کا جب فون آئے تو کام ہو تو فوری طور پہ کرنا ہے. پھر یہ جو ہائی پروفائل انہوں نے انجوائے کیا سیاست میں 15 سال, وہ اب 2018 کے الیکشن کے بعد بالکل ایک سیاسی بیچارگی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت برہم ہے کہ ان کی کوئی پوزیشن. بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور مرکز میں تو ایسی گورنمنٹس ہیں جو ان کی بات نہیں سنتی. سندھ میں ایک گورنمنٹ ہے جو شاید ان کی بات سن لیتی ہے, شاید سندھ میں ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی. بلوچستان اور کے پی میں ان کا انفلوئنس ہے جہاں ان کو ظاہر ہے پبلک انٹرسٹ کے کاموں کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے, پرسنل کاموں کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بالکل ایک فرسٹریشن کے اس لیول پہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. اس صورت حال سے دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جس سچویشن مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے اس وقت نیب کے, اگر ہم کیسز کی بات کریں یا پولیٹیکلی بھی ایون کریں, تو وہ اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں. مولانا کو وہ انہوں نے بانس پہ ضرور چڑھایا ہے, لیکن مولانا نے بھی آگے سے ایک گیم جو ڈال دی ہے, اس میں مذہب کا جو عنصر وہ لے کے آئے ہیں, اس کے بعد سے ان پارٹیز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. پیپلز پارٹی تو فوراً پیچھے ہٹ گئی ہے, وہ تو اخلاقی اور سیاسی امداد پہ آ گئی ہے, شاید وہ بھی نہ کرے.
لیکن یہ تو کہا ہے کہ ہم مارچ میں ہوں گے, دھرنے میں نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو کا جو تازہ ترین بیان ہے کہ ہم مارچ میں شامل ہوں گے, دھرنے میں نہیں ہوں گے.
جی بالکل, وہ لیکن اس پہ ایجنڈا جب تک واضح نہیں ہوگا کہ ایجنڈا ہے کیا بنیادی طور پہ, اگر تو وہ مولانا مارچ شروع کرنے سے پہلے پھر تقریر کر دیتے ہیں کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے آ رہے ہیں, یا ہم اسلام کی بالادستی کے لیے آ رہے ہیں, یا یہودی ایجنٹوں کو ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر میرا بھی خیال بلاول صاحب کے لیے آسان ہوگا. جو اپنی سیاسی کمائی جو ہے 50 سال کی پیپلز پارٹی کی, جو کہ ان چیزوں کے خلاف کھڑی رہتی رہی ہے, یہ ڈویژن جو ہوتی ہے سوسائٹی کی ایتھک بلازوں کے اوپر, اس پہ نہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی وہ ڈیل کریں یا کوئی احتجاج کریں, احتجاجی نتیجے میں ان کو کس قسم کا رزلٹ نکل سکتا ہے اس سارے کیس کا. کیونکہ آپ کو پتا پاکستان میں تحریک کی جو چلی ہیں, ایک پی ایم اے کی تحریک کے علاوہ مجھے تو نہیں کوئی یاد کی جو تحریک کامیاب ہوئی ہو. ایون جو جسٹس اسرار چودھری والی بڑی بھرپور تحریک تھی, اس سے حکومت تو کوئی نہیں گئی تھی. اسے یہ ہوا تھا افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے تھے, پھر معطل ہو گئے تھے, پھر بحال ہو گئے تھے, وہ اس قسم کی صورتحال چلتی رہی. تو تحریک کے ذریعے حکومت ہٹانے کے لیے بھی بہت سے عناصر ہوتے ہیں اس کے, جس میں سے امپورٹنٹ عناصر مسنگ ہے.
تو راؤ خالد صاحب, آپ کے خیال میں اگر مسلس شو کرنے کی ہی بات ہو تو کتنا بڑا شو کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟
دیکھیں, اگر تو وہ یہ طلباء کو لے کے آتے ہیں, جو ان کے اگر مدارس کی ہم بات کریں, میرے خیال 70 کے قریب مدارس اسلام آباد میں ایسے ہیں جہاں ان کا انفلوئنس ہے اور وہاں سے اسٹوڈینٹس آ سکتے ہیں. 70 کا مطلب یہ کہ اگر 300 لڑکے بھی ہر مدرسے سے آ جاتے ہیں, جو کہ پاسبل ہے, تو یہ 20-21 ہزار کا کراؤڈ بن جاتا ہے. اس طرح سے اگر کوئی 10-20 ہزار باہر لے آتے, 40-50 ہزار کا کراؤڈ جو ہے نا, اس کو آپ 5 لاکھ کا کراؤڈ یعنی گنتی کے لیے کہہ سکتے ہیں. بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے, اس کو کوئی بھی کلیم آپ کر لے. لیاقت باغ راول پنڈی میں مشکل سے 12 ہزار لوگ آتے تھے, اس کو لاکھوں کا اجتماع کہا جاتا تھا. تو یہ ہو سکتا, وہ یہ پاسبلٹی ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم جس صورتحال میں ہیں, فیٹ ایف کو دیکھ لیں, ایک جو اوور آل پاکستان کی پچھلے 20 سال میں جس طرح کی پروجیکشن ہوئی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے, تو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جب یہ طلبا ہوں گے, بھلے جس مقصد کے لیے بھی ہوں, پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہاں پہ آئیں وہ, لیکن جب یہ ہوں گے اور انٹرنیشنل اس پہ جب خبریں چل رہی ہوں گی, یا یہاں خدا نہ خاصا تو مسحب ہو جاتا ہے. آپ کو پتا 1989 میں ہوا تھا, سلمان رشدی کی کتاب پہ جب احتجاج ہوا تھا, تو مدارس کے طلبا تھے, وہاں کسی نے فائرنگ کر دی, 3-4 طلبا شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد بڑا فیاسکو کریٹ ہو گیا تھا, اور پیپلز پارٹی آخر سال میں حکومت میں گر گئی تھی, اس کو وہ اسٹیبل نہیں ہو پائی اس کے بعد حکومت ان کی. اس قسم کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم جو ایک بلڈ کیا جا رہا ہے نیریٹو عمران خان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, سارا پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی, اس کو کتنی بڑی ذک پہنچے گی, یہ بھی اس میں ملوث خاطر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں اقتدار کے اور اقتدار کے کاریڈور میں جو لوگ ہیں, وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا کو ضرور کنوینس کر رہے ہوں گے کہ آپ اس قسم کا کام نہ کریں, جس سے مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہوں. صحیح.
راؤ صاحب, آخری سوال اس ریفرنس میں, آپ نے سکول کے طلبہ کی یا بچوں کی شرکت کی بات کی ہے اس مارچ میں یا دھرنے میں, تو اس میں ایک لیگل پہلو بھی ہے اور کچھ پولیٹیکل موریلٹی کا بھی ہے. جو بچے 16 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں, کیا والدین کی مرضی کے بغیر سیاسی جلسوں میں شرکت کر سکتے ہیں, اور کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ذمہ دار کون ہوگا, اور کیا اس بنیاد کے اوپر حکومت بچوں کو شرکت سے خاص طور پر روک سکتی ہے؟ یعنی جیسے باقاعدہ کسی کنونشنل ریگولر سکول کا کوئی ٹیچر کسی بھی سیاسی ریلی میں سکول کے بچے نہیں لے جا سکتا, سو اسی طرح دینی مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کو بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال بظاہر لگتا ہے کہ نہیں کرنے دیا جا سکتا, سو کیا حکومت فورس کر سکتی ہے اس کو؟
بالکل, یہی میں نے بات کی ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو ایک سین کریٹ ہوگا, آپ نے ایج کا بالکل آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ اسٹوڈنٹ جن کو پیرنٹس کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے یا پیرنٹس کے بغیر بھی نہیں آنا چاہیے, اجازت تو بعد کی بات ہے, کہ جو ایج ہے اس میں 10 سال سے لے کے 8-10 سال سے لے کے جو حفاظت کرا ہوتے ہیں, وہ تقریباً 8-7 سال کی عمر سے شروع کر دیتے ہیں ایسے کرنا. قرآن کا جو ہوتے تو وہ بھی ظاہر مدارس میں موجود ہیں بچے یہاں پہ, تو وہ ایج فیکٹر بالکل اس میں ہوگا. وہ ایسے بچے ہیں جن کو پیرنٹس کو جن کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے کہ اجازت دے دے کے جائیں آپ, وہ بالکل یہ ایک لیگل ایشو اس میں ہے, مورل ایشو بھی ہے لیگل ایشو بھی ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ ہے الرٹ ہے اس پہ اور وہ نظر رکھے ہوئے ہے اس سارے صورتحال پہ.
بہت شکریہ آپ کا راؤ خالد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ الف سے یہ تک, جس میں ہم بات کرتے ہیں تعلیم پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہمارا پروگرام ہے آپ کی دنیا, اور اس میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک, جس میں تعلیم کے موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی ہے. اور آج بھی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ, ایجوکیشنسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عالمی ترقی کی رفتار اور اس کی مناسبت کے ساتھ نصاب کو کیسے تشکیل دیا جائے. ڈاکٹر نور فاطمہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا.
جی
جی
تھینک یو سو مچ.
جی ڈاکٹر نور فاطمہ, یہ آپ ہی کا آئیڈیا ہے, تو ہمیں یہ بتائیں کہ نصاب کو کیسے کمپیٹیبل بنایا جا سکتا ہے, ہموار بنایا جا سکتا ہے جو دنیا کے یا جدید دنیا کے تقاضے ہیں, بھلے وہ ترقی سے متعلق ہوں, وہ باقی سویلٹی سے متعلق ہوں, کیسے ان کے درمیان ربط قائم کیا جا سکتا ہے.
دیکھیے سر, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بہت عرصے تک ہم کنونشنل اسٹڈیز یا کریکولم چلتا رہا یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, جس میں یہ ہے کہ میجر, جو میں اپنے اس خطے کی بات کر رہی ہوں جس میں میجر یہ فوکس رہا, جس پہ یہ میجر فوکس رہا کہ کیسے آپ ڈگریز لیتے ہیں اور وہ جاب کے لیے ڈگریز کیسے یوز ہوتی ہیں. اب جابس کے لیے بھی چاہے, اگر آپ کا مقصد صرف یہ بھی ہو کہ اس کو آپ کو جاب لینی ہے یا آپ کو اپنے آپ کو فٹنگ کرنا ہے دنیا میں, تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور دنیا کس طرح سے آگے جا رہی ہے. کیا آپ دنیا سے اپنی کیریکولر ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے کہیں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے اس دور میں, اور کہاں پتہ یہ چلے کہ جو آپ کی کنورجنس ہونے کے بجائے جو گلوبلائزیشن کے ٹائم پہ ہونی چاہیے آپ کی ڈائیورجنس ہو گئی. اس کیس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جو ضرورت ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کی, اس میں نالج اکانومی جو آج کل آپ کو چاہیے ہے کہ کس طریقے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک لیبر کا جو کانسیپٹ تھا جو کارل مارکس کے بعد ڈیولپ ہوا, اور لیبر تھا کہ جو ہاتھ سے آپ کام کرتے ہیں اور آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ آپ کی کموڈیٹی. اب آپ جب فرمز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جب آپ جا کے بات کرتے ہیں تو وہ اب آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ وٹ یو کین ڈو فار اس, کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں مینٹلی, میرے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے اور میں آپ کے پاس آپ کام کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اب آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف آئیڈیاز یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس تاکہ ہمارا بزنس کیسے بڑھے. اور نالج کی جو اکانومی ہے, ای کامرس ہے, ای اکانومی ہے, یہ اب اتنا تیزی سے آگے جا رہا ہے جس میں سمجھتی ہوں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس میں ہمارے پاکستان کے ریفرنس سے اگر بات کروں تو ایک گیپ ہے.
ٹھیک ہے, سو اس طرح کے نصاب کی تشکیل کے لیے پاکستان کے اندر مہارتیں موجود ہیں. بعد میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر مہارتیں ہیں بھی تو کمی کہاں پہ ہے, فقدان کس چیز کا ہے, لیکن پہلے ایکسپرٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں.
جی یہ ایک کوائٹ اسپیشلائز فیلڈ ہوتا ہے جس کو ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. نارملی ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں اور باقی آئی بلیو کہ اسکول کے لیول کے اوپر اور ویسے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اور پالیسی چینج جب آتی ہے, تو یہ ابھی اس گورنمنٹ میں عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے ریڈیکلی چینج کریں گے اور بہت اس کو جو ورلڈ ڈیولپمنٹ پیس ہے اس کے اوپر ہم لے کر آئیں گے. سو لیکن یہ ایک کوائٹ کمپٹیٹیو اینڈ کوائٹ جسے کہنا چاہیے چاہیے کہ جس میں آپ کی ایفیشنسی کی ضرورت ہے, کہ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے جس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایکسپرٹیز تو ہوں گی جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہیں, لیکن وہ ساری ایکسپرٹیز جس کے لیے آپ اپنا ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو ہیومن کیپیٹل میں کنورٹ کر سکیں, وہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. اس کے لیے اویلیبل ہے, اس کے لیے ایونیوز اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے پاس, ورلڈ بینک کی اور باقی بہت ساری انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہیں جو آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس کے تھرو اپنی ایکسپرٹیز دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ریفارم جب ایجوکیشن ریفارمز آپ کرتے ہیں, پبلک سیکٹر ریفارمز ہم کرتے ہیں, ہم نے جوڈیشل ریفارمز کیے ہیں, یہ ہمارے پاس جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے اندر بھی ساری یہ آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس اویلیبل ہوتی ہے. تو کیوں نہیں کہ ہمارے پاس سیکٹورل اگر ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو ایجوکیشن کے اندر ہم کریکل ڈیولپمنٹ ایک دفعہ ہم بیٹھ کے سارا اگر اس کو ہم ریویو کریں کہ کہاں کہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک گیپ موجود ہے جس کو ہم
اس گیپ کا, یہ خلیج کا جو خاتمہ ہے وہ جو دنیا کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہونے سے, ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے.
بالکل ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اسی لیے اپنے اسکالرس کو, پی ایچ ڈی کو, ایم ایس کے اسکالرس کو باہر بھیجتی ہے اور ان کے ساتھ کولیبریشن, اور بہت ساری امریکن یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ اس وقت الائنس کے ساتھ اور ایک کولیبریشن کے ساتھ چلتی ہیں, یہاں سے ہمارے اسکالرس جاتے ہیں, ان کے اسکالرس بھی آتے ہیں, لیکن نیچرلی ان کی جو تعداد ہے, والیوم ہے, وہ اتنا کم ہے جو کہ آپ کے پورے سیکٹر سے اگر دیکھا جائے ریشو میں وہ بہت کم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں چاہیے ہے ڈیولپ کرنے کے لیے. فار انسٹنس لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کہ وہ کتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کریکولم ڈیولپمنٹ رائٹ فرام دا بگننگ جب آپ ایک ٹیچر کو بھیج دیتے ہیں کلاس کے اندر, اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا ڈلیور کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں اب بچے جو ہیں نا آپ کی جو یہ جنریشن ہے کالج کی, خاص طور پہ یونیورسٹی کی, یہ ٹیچر سے کہیں فردر سوچ کر آتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس میڈیا کی اویلیبلٹی اس وقت ہے. تو اس کی جو ٹیچر کی ٹریننگ کریکولم ڈیولپمنٹ ہے وہ کوائٹ ویکر پارٹ ہے میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کے اندر.
عام فہم انداز میں سمجھائیں کہ پاکستان کا نصاب دنیا کے, یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ ڈیولپمنٹ پیس ہے یا اس کے ساتھ جو ریلیونس ہے اس کے مطابق اس کو لایا جائے, سو وہ لانا کیوں ضروری ہے درحقیقت؟
وہ لانا اس لیے ضروری ہے اسد کہ اس وقت آپ کون سا ایسا سیکٹر ہے جہاں ان آئسولیشن آپ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. اکانومی ہے, ایگریکلچر ہے, انوویشن, آپ کا جو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دنیا سے علیحدہ چلا سکیں یا اس کو ان آئسولیشن آپ اس کو ڈیولپ کر سکیں. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ دنیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, آپ کو دنیا کی ڈیولپمنٹ کا ہی نہیں پتا ہے, آپ کو دنیا کے ان تقاضوں کا نہیں پتا ہے, آپ کو دنیا کی اس ڈیمانڈ کا نہیں پتا ہے, تو آپ دنیا کے ساتھ اپنے اگر آپ ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں, فار دیٹ میٹر ہم فار انسٹنس ایک چیز ابھی ایک ہائپوتھیٹیکلی ہم سوچتے ہیں نا اس کو, کہ آپ ایک ٹیکنالوجی امپورٹ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمیں نہ تو جانا ہے باہر نہ وہاں سے کسی کو لانا ہے. چلے ٹیکنالوجی تو آپ کو لینی ہے, امپورٹ کرنا آپ کو, بٹ وہ ٹیکنالوجی آپ کو رن کرنی ہے نا یہاں, وہ آپ کو چلانا ہے. آئیڈیاز امپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا انلیس کہ آپ وہ نالج جنریشن خود کریں, اور یو بیکم پارٹ آف دیٹ نالج جنریشن جو دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے.
ڈاکٹر نور, ہم بہت سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی, ہم سنتے ہیں کہ جو نصاب ہے وہ زیادہ سود مند نہیں ہے, تخلیقی نہیں ہے, ریاست اس نے بظاہر وہ ارادہ, عزم یا کہنا چاہیے کہ فوکس اس کا اظہار نہیں کیا ہے. سو بہرحال آپ چونکہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ نے گریجولی بتدریج کسی بھی سطح پہ کوئی تبدیلی دیکھی ہے, خاص طور پہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, فیصلہ ساز قوتیں ہیں, جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, قیادتیں ہیں, ان کے رویوں میں کہ وہ اس بارے میں حساس ہوئے ہوں؟
دیکھیے جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ اس گورنمنٹ نے بھی کوشش کی ہے, آتے ہی کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ایک نئی پالیسی دینے کی کوشش کریں گے, ایجوکیشن پالیسی, جس میں ہم ریڈیکلی جو یہ کریکولم ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ سو فار ہمارے یہاں جتنی بھی پالیسیز, ایجوکیشن پالیسیز ہوئی ہیں, اس میں کوشش تو کی جاتی ہے کہ فار انسٹنس ایسے جو ہیں سبجیکٹس جس کے اندر دنیا میں اس وقت اب نالج اکانومی کی بھی جیسے بات ہو رہی ہے, انوویشن کیسے کی جا سکتی ہے, آپ کی ڈیجیٹائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے, اپنے اپنی فیلڈ کے اندر ایگریکلچر کے اندر فار انسٹنس آپ نے لائف اسٹاک کو کیسے بڑھانا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کا لائیولی ہوڈ ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے, اس کے اندر آپ نے کیسے انوویشن لے کے آنی, خاص طور پہ ایگریڈین سوسائٹی ہوتے ہوئے. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے, ہوتا بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب وہ چیز کنسیو کی جاتی ہے اور اس کو پبلک پالیسی کے اندر ایک پروسیس میں ڈالا جاتا ہے, لیکن بائی دا ٹائم اٹ ریچز ٹو دا اینڈ پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈینٹس, وہ سم ہاؤ اس کا ایک افیکٹ جو ہے وہ ویکر ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ کنسپشن پروبیبلی وہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے.
بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ممتاز ایجوکیشنسٹ کار آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور سامعین, وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آپ کی صحت کا, اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈینگی وائرس کے اوپر. کافی نمبر جو ہیں وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں, کیجویلٹیز ہو چکی ہیں باقاعدہ, اور اس میں ہم جانیں گے کہ یہ ڈینگی وائرس کیا ہوتا ہے, اس کا جو مچھر جس کے کاٹنے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے وہ عام مچھر سے کیوں کر اور کس انداز میں مختلف ہوتا ہے, اور وہ کیا سینیاریوز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ لیتھل ہے, یعنی یہ وائرس یا اس مچھر کا کاٹا جو ہے وہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ہم کریں گے. ڈاکٹر امتیاز منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرنل میڈیسن کے ایکسپرٹ ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز منظور صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جاننا چاہیں گے کہ یہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ دو تین سال سے ہم یہ نام سننے لگے ہیں, تو یہ ڈینگی یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے پھیل رہا ہے؟
دیکھیے, ڈینگی بیسیکلی جس سے ہم نے نام سے شوق ہوا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی وائرس ہے جو کہ ایک ماسکیٹو کے بائٹ کرنے سے ہیومن کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے یہ جب یہ انسیکٹ بائٹ کرتا ہے تو اسے بخار, تیز بخار کی علامات, ہیڈ ایک, سر میں درد, جسم میں باڈی ایک, وامیٹنگ, یہ کیفیت بہت تیز بخار کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر. اور یہ شروع ابتدائی علامات یہ ہیں اس کی.
ٹھیک, سو یہ جو مچھر ہے, مچھر اسی عام نوعیت کا مچھر ہے یا یہ مچھر بھی کچھ مختلف ہے؟
جی, اس میں دراصل ایڈیز ماسکیٹو وائرس ہے, اور یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہ جو پاپولیشن ہے, جس طرح ہمارا جو واٹر کلیکشنز ہوتی ہیں مختلف, جس طرح بھی مثال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں بارشوں کا سلسلہ ہے, جس طرح کراچی کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہیں, پانی مختلف جگہوں کے اوپر اسٹیگنینٹ کھڑا ہوا, یہ ان کے بہترین آئیڈیل ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر جو یہ ماسکیٹو ہے یہ اپنا گرو کرتا ہے, اور یہی مین ریزن ہے. اسی وائرس سے, اسی ماسکیٹو سے ایک تو ڈینگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو آج کل جو اسپیشلی جو کراچی میں دیکھ رہے ہیں ملیریا وائرس, یہ دو بہت تیزی سے اسپریڈ کر رہے ہیں.
تو یہ بتائیے گا کہ یہ ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ خاص طور پہ اتنا لیتھل کیوں ہو رہا ہے؟ پچھلے جب یہ پاکستان میں تین سال پہلے اس کا نام سنا گیا تھا, کافی اس میں کیجویلٹیز ہوئی تھیں, اور بڑا تیزی سے ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے انسان کی صحت. تو ایک تو یہ کہ اب یہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں یہ تو بہت کامن ہیں کہ عام نوعیت کا ملیریا بھی اس طرح کا ہو, سو بندے کو کیوں کر حساس ہونا چاہیے, اس کو پتہ چلنا ہونا چاہیے کہ یہ ڈینگی کا وائرس ہے؟
دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس طرح بھی آپ سے ڈسکس ہوا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ تیزی سے اسپریڈ کر رہا ہے. ابھی جس طرح ہماری بات ہوئی کہ پہلے بھی حکومت کی طرف سے بھی, اور یہ کافی زیادہ پبلک سیکٹر کی طرف سے بھی اس چیز پہ کافی اویئرنیس پبلک کو دینے کی کوشش کی گئی کہ جتنا زیادہ آپ ماحول کو کلین رکھیں گے, جس طرح واٹر اسٹیگنینس ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو ریزروائرس ہیں, جس طرح ہمارے گھروں میں پریکٹس ہے پانی کو جمع کرنے کی, جب تک یہ سب چیزیں جس طرح اوپن برتنوں میں اس طرح پانی کلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کرتے ہیں لوگ گھروں کے اندر, یا جس طرح کہ آج کل جو بارشوں کے بعد جو پانی جگہ جگہ ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اس وجہ سے یہ ماسکیٹو تیزی سے ہے اسپریڈ کو تیزی سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اس طرح آپ نے کہا, آج کل بڑا سمپل سے جیسے ہی کوئی پیشنٹ اس علامات فیور کے ساتھ, جسم میں درد کے ساتھ آئے, تو ہم لوگ بہت ارلی ڈیٹیکشن کے اندر ایک डेंगू को ब्लड टेस्ट होते हैं, डेंगू MS1 और आजकल हम डिफरेंशियल में एक मलेरिया पैरासाइट, ये दो टेस्ट करके विद इन 3 डेज आप अर्ली आप डिटेक्ट करके पेशेंट को आप बता सकते हैं कि भाई इसकी बीमारी का जो रीजन है वो ये है.
सही, पता चल जाता है. फिर अब उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं. ट्रीटमेंट भी मलेरिया से जरा हटके है, मुख्तलिफ इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन.
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें जो डेंगू है इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई वो नहीं है. इनिशियल अभी तक वैक्सीन लॉन्च हुई है मगर अभी तक वो अवेलेबिलिटी अभी उसकी नहीं है. अच्छा, इसमें सिंपल जो लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन का इस्तेमाल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फीवर हो पैरासीटामोल का इस्तेमाल रखें. उसमें असल जो पॉइंट है कि टेस्ट के अंदर प्लेटलेट्स काउंट होते हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है. पेशेंट की अगर प्लेटलेट्स काउंट अगर डाउन होना शुरू होते हैं तो हमें उसमें यह है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि डेंगू सिर्फ फीवर के साथ साथ डेंगू की टाइप्स भी होती हैं जिसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है. तो इसके अंदर जो डेंगू प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से जो मुख्तलिफ बॉडी पे कहीं से भी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है
सही,
तो
सही.
वो बेसिकली डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है
और ये जो हेमोरेजिक फीवर जिसकी आप बात करें इसी वजह से ये लीथल होता है या इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो जाए.
जी जी बिल्कुल, जो मेन जो कॉज है ना जिसमें जो डेंगू के पेशेंट एक्सपायर होते हैं तो उसमें जब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है प्लेटलेट लो होने की वजह से तो फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है और फिर पेशेंट अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम में यानी कि उसकी प्रोग्नोसिस बैड हो जाती है. तो असल जो होता है कि इसमें देखें वही है कि देखिए मुख्तलिफ आजकल जो है हम लोग जो पेशेंट्स को मॉनिटर इसीलिए करते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट को मॉनिटर करना और लोगों को अवेयरनेस देना कि अपने जो पेट इन सब चीजों को हमें मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट्स के अंदर. तो बाद बार जो ब्लीडिंग टेंडेंसी की वजह से ये सबसे ज्यादा ये आप इसकी जो लीथल कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं.
तो डॉक्टर इम्तियाज मंजूर साहब अब आते हैं जरा अगर पेश की बचाव पे. एक तो हुकूमत का काम है कि वो बड़ी सतह पे गली मोहल्लों और ग्राउंड्स में और इन जगहों पे पानी ना ठहरने दे और स्प्रे करे, और दूसरा घर के अंदर घर की घर वालों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. घर वाले क्या करें?
देखिए घर वालों का जो उसमें जो काम है वो बेसिकली देखें आजकल जो लोगों को हम लोग यानी अवेयरनेस है कि आजकल जितना हमारी कर सकते हैं कि आप जिन विंडोज पे नेट का इस्तेमाल रखें जिस तरह हम लोगों को पानी का जो कलेक्शन होता है कि हमारे पानी की शॉर्टेज होती है तो लोग ओपन बर्तनों में उसे पानी जमा कर लेते हैं वो चीजें ना करें. बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस दें कि फुल स्लीव्स के जो खास तौर से मॉर्निंग इवनिंग के टाइम फुल स्लीव्स के जो है शर्ट्स वगैरह यूज करें. उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि एंटी डैपिंग एंटी लोशन आते हैं वो हम यूज कर सकते हैं उसमें प्रिवेंशन के लिए जो अपने पर्सनल लेवल के ऊपर या उसमें पब्लिक उसमें वो हम ये कर सकते हैं. अगर पानी स्टेगनेंट है तो उसमें आप और आप मॉस्किटो जो ऑर्गेनोफॉस्ट को आते हैं कीड़े मार दवाइयाँ उनका स्प्रे कर सकते हैं जो अपने तौर से हर मोहल्ले गली के अंदर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर ये सिलसिला रखेंगे
सही.
तो इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल जो है वो इज्तिमाई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज मंजूर साहब, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, हमारे लिए आपने वक्त निकाला. ये वॉइस ऑफ अमेरिका है और एक और स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ मैं हूं असद हसन, और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो 1984 से लेके 1989 तक पाकिस्तान की नेशनल हॉकी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं. साबिक ओलंपियन है, 2 बार ओलंपियन मेडल ले चुके हैं, गोल्ड मेडल ले चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिद्धार्थी अवार्ड भी उनको उससे नवाजा गया है. और इसके साथ साथ इस वक्त वो पाकिस्तान की जो हॉकी है उसके सिलेक्टर भी हैं, नेशनल हॉकी टीम के नेशनल सिलेक्टर भी हैं. सो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो एक ऐसा खेल जो पाकिस्तान का कौमी खेल हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, आज वो इस कदर तनजली का शिकार क्यों है, और क्या कोई इम्कान हैं कि इस खेल को उठाया जा सके और इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दोबारा लाया जा सके. खालिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला, बल्कि आप हमारे ऑफिस आए.
थैंक यू.
तो खालिद साहब, हॉकी यूरोस की जबूहाली पे तो बहुत ऑफ कोर्स बात होती है, तो हम क्या कहते हैं जबूहाली पे पहले बात करें या उसकी गोल्डन डेज को हम याद करें?
گولڈن ڈیز تو ظاہر ہے جس کا نام ہی گولڈن ہے وہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے ہم. ایک وقت تھا کہ ہم اولمپک چیمپئن, ورلڈ چیمپئن, ایشین چیمپئن پاکستان ہوتی تھی اور دنیا دیکھتی تھی کہ پاکستان ٹیم کیسے کھیلتی ہے. انفارچونیٹلی اب کیونکہ ہمارے گراس روٹ لیول پہ ہاکی بہت پیچھے چلی گئی ہے تو اسکولز کالجز میں کلبز ہوتی تھی وہ کافی پیچھے چلا گیا سارا سلسلہ. ابھی دوبارہ پھر فیڈریشن ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, آپ کو بتایا جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں سلیکٹر بھی ہوں پاکستان ٹیم, نیشنل ٹیم کا. منظور جنیر ہے میرے ساتھ, ایاز محمود ہیں, کلیم اللہ ہیں, ناصر علی ہیں. تو ہم لوگ نے بالکل جی یہ ابھی ریسنٹلی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں ہم نے کوئی لڑکے دیکھے ہیں, ٹیلنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی لاہور میں ہم نے اوپر ٹرائلز دیکھے رکھے تھے جونیئر ٹیم کے, تو اس میں بڑے بڑے اچھے لڑکے سامنے آئے ہیں. تو ہوپ فلی ان شاء اللہ امید تو بڑی ہے جی, لیکن یہ کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ایک دو دن والا کام نہیں ہے. ابھی لڑکے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, وہ کیمپ میں جائیں گے, ان کی ٹریننگ ہوگی, گرومنگ ہوگی, اٹ ول ٹیک ٹائم.
دنیا کا اسٹینڈرڈ ہاکی میں بہت اوپر چلا گیا ہے یا پاکستان کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا, اور آپ نے کہا کہ بیسیکلی نچلے لیول کے اوپر ہاکی دیکھنے کو ہی نہیں ملتی, تو اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟
اس میں کافی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ہماری نیشنل ٹیم کی پرفارمنس, باقی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یورپینز بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم لوگ بالکل پیچھے چلے گئے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہاکی پاکستان کے اندر بچوں نے کھیلنی چھوڑ دی ہے, کرکٹ بہت زیادہ گلیمرائز ہو گیا ہے, آگے نکل گیا ہے, اور ہاکی ایسا نہیں ہے. ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اور ہمیشہ ہم جیتے ہیں ورلڈ چیمپئن. کرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان ٹیم نہیں جیتی, لیکن ہم لوگ 4 ورلڈ کپ, 3 اولمپک گیمز, ایک چیمپئنز ٹرافی, ایشین گیمز, ایشیا کپ, تو ایک بڑی لمبی داستان ہے اس میں. تو
اس میں پھر گلیمر کیوں نہیں آ سکے؟
ابھی اس پہ کافی کام کر رہے ہیں, ہاکی پروفیشنلزم کی طرف جا رہی ہے. جیسے کلب لیگ ہاکی ہو رہی ہے اب یورپ میں ہو رہی ہے, ہالینڈ جرمنی میں لڑکوں کو پیمنٹ کرتے ہیں, لڑکوں کو ہائر کرتے ہیں, ہاکی آ رہی ہے اس طرف. لیکن اب یہ پاکستان میں جب تک ہاکی اوپر نہیں جائے گی اس وقت تک پروفیشنلزم نہیں آ سکتی.
تو کیسے جا سکتی اوپر؟
ابھی انہوں نے جو پہلے پاکستان میں پروفیشنلزم کے باوجود نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ تھا کہ جو لڑکے پاکستان ٹیم میں آ جاتے تھے ان کو جابز اچھی مل جاتی, دیٹ واز آر سارٹ آف پروفیشنلزم تھی. ابھی وہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ابھی فیڈریشن نے شروع کیا یہ کام جی. یہ ابھی ریسنٹلی پچھلی جب شہباز سینئر تھے سیکرٹری, ابھی یہ آصف باجوہ ہے, تو ان کا یہی سب یہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کی لیگز ہوں گی پاکستان میں, اور ہم جو پلیئرز ہیں ان کو کیٹیگرائز کریں گے, جی یہ ون پوزیشن پہ ہے, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ ہے, تو یہ آ رہے ہیں صرف جی. اچھا اچھا, ہاں جی.
بات کر رہے ہیں سابق اولمپئن اور موجودہ سلیکٹر پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے خالد حمید صاحب سے, اس وقت وائس آف امریکہ کے آفس میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاکی کی ریوائول کیسے ہو سکتی ہے. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صرف پاکستان کے اوپر ہاکی میں برے دن آئے ہیں یا اس ریجن میں جتنے باقی بھی ملک ہیں جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سو ان کی ہاکی بھی ڈیٹیریوریٹ کی ہے کیونکہ کرکٹ تو وہاں پہ بھی بہت اوپر گئی ہے؟
بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. ایکچولی ایسے ہی ہے کہ پاکستان, انڈیا نے پھر بھی تھوڑا سروائیو کر لیا کہ ان کی گورنمنٹ نے کافی سپورٹ کیا ہے, کافی انہوں نے اس پہ فارن کوچ لے کے آئے, آل دو پاکستان میں لے کے آیا تھا, لیکن پاکستان نے اتنا زیادہ نہیں کیا جتنا انڈیا نے کیا ہے. اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش بالکل یورپین بہت آگے, رولز ریگولیشن بڑے چینج ہو گئے, ہم لوگ ابھی تک بھی اس طرح سے نہیں چل سکے ان رولز ریگولیشن پہ. دوسرا یہ کہ انڈیا کی ٹیم دیکھیے بالکل ہم سے بھی پیچھے تھی. مجھے یاد ہے کہ 86 ورلڈ کپ میں انڈین جو تھے وہ 12 نمبر پہ تھے, ہم 11 نمبر پہ تھے, تو ابھی وہ ورلڈ میں 6-7 نمبر پہ آ گئے ہوئے ہیں, ہم 13 نمبر پہ چلے گئے ہیں, بلکہ 17 پہ چلے گئے. ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی جو ریسنٹلی جو ہم نے ٹرائلز لیے ہیں یہ اولمپک کے کوالیفائی کے لیے, ہم نے 2 میچ کھیلے ہیں ہالینڈ کے ساتھ, اگر وہ 2 میچ ہارتے تو ہم باہر ہو جاتے, اگر ہالینڈ ہارتی تو ہالینڈ باہر ہو جاتے.
انفارچونیٹلی جو ٹیم ورلڈ چیمپئن رہی ہے ایک بار بھی نہیں, 4 بار اس کو کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہیں وہ کھیلنا پڑ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اب جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں, آپ نے درست کہا اور ہم بھی ایک آبزرور کی حیثیت سے, مختلف شہروں کے اندر ہم درجنوں اور ضلع کے لیول پہ سینکڑوں کرکٹ گراؤنڈس تو دیکھتے ہیں, یا لوگوں کو یا بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے تو دیکھتے ہیں, لیکن ہاکی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. سو یہ ٹیلنٹ کہاں سے آ رہا ہے ٹرائلز کے لیے؟
میں بھی ابھی ریسنٹلی جب لاہور میں ہم نے اوپن ٹرائلز کیے ہوئے ہیں, تو मैं हैरान रह गया कि हॉकी ख़त्म पाकिस्तान में नहीं हुई अभी भी, बहुत टैलेंट है। हमने ट्रायल्स रखे थे 2 दिन के लिए, लेकिन लड़के इतने ज़्यादा थे, तो मैंने सेक्शन कमेटी सारे मेंबर से बात करके मैंने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि 2 दिन ट्रायल्स आप लें और ये बच्चों को तो सही तरह से हम देख ही नहीं सकेंगे। तो फिर हमने ट्रायल्स पर फेडरेशन से बात करके हमने 4 दिन तक किए, और उसमें बन्नू, गिलगित बल्तिस्तान, साउथ पंजाब से 350 लड़का ट्रायल्स में अपीयर हुआ, और उसमें से भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया 150, उसमें से बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट उसमें से मिलेगा।
फिटनेस भी ठीक है,
फिटनेस इन बच्चों की फिटनेस अच्छी है, लेकिन उनको ज़ाहिर है कैंप में हम ट्रेनिंग देंगे तो और बेहतर हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया खालिद हमीद साहब, सामीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन और पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के सिलेक्टर, वाशिंगटन डीसी में हमारे स्टूडियोज़ में वो आए, उनका बहुत शुक्रिया। और अपने सेगमेंट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत शुक्रिया। और सामीन इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका से हमारा ये प्रोग्राम अपने अंजाम को पहुँचता है। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर आके, या इसके अलावा आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। आपकी राय हम अपने इस प्रोग्राम में भी ग्रेजुअली शामिल करेंगे, और जल्द हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिसके ऊपर हम आपके ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो ले सकेंगे। चूँकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है सो आपकी कॉल्स इसमें शामिल नहीं की जा सकती हैं। असद हसन को इजाज़त दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।